سابق پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 232، بامقام جامعہ مسجد صفا، اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن، راولپنڈی، موقع 17/11/2000، موضوع قرآن و حدیث کے خلاف فقہ حنفیہ کے مسائل، حصہ 2، رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679، راولپنڈی۔
من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فصحقا لأصحاب السعير۔ شیطان نے امت مسلمہ میں اختراق پیدا کر دیا، انصار و مہاجرین کی وہ جماعت جو ایک امت کے حکم میں تھی، صحابہ کے بعد اسی جماعت کے کئی سیاسی ٹکڑے کر دیے۔ سیاسی جماعتیں بنانے کے بعد اس امت مسلمہ پر شیطان کا مذہبی وار ہوتا ہے، مذہبی طور پر بھی شیطان نے امت مسلمہ کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اور پھر افسوس اس بات کا ہے کہ شیطان نے ہر گروہ کو، کل حزب بما لدیہ فرحون، ہر گروہ کو اس زون میں مبتلا کر دیا ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے وہی صحیح ہے۔ اور جب کسی جماعت کو اس کا یقین ہو جائے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں، ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہم حق پر ہیں، پھر اس جماعت میں حق کو تلاش کرنے کی جستجو ختم ہو جاتی ہے، وہ اکتفا کر بیٹھتے ہیں اس پر جو کچھ ان کے پاس موجود ہے۔ اسی وجہ سے یہ بات تقریباً ہر آدمی کے ذہن میں ہے کہ چاروں مذہب صحیح ہیں، یہ مذہب کہاں سے آئے، یہ کس کی پیداوار ہیں، رحمان کی یا شیطان کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نہ حنفی بننے کا حکم دیا، نہ شافعی بننے کا حکم دیا، نہ مالکی بننے کا حکم دیا، نہ حنبلی بننے کا حکم دیا، بلکہ سب کو محمدی بننے کا حکم دیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قرآن کی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اپنے بھیجے ہوئے نمائندے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کا حکم دیا کہ بس۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی وہ روایت جس میں ان سے یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ عثمانی ہیں کہ علوی ہیں، جواب میں وہ کہتے ہیں کہ میں نہ عثمانی ہوں نہ علوی ہوں بلکہ محمدی ہوں۔ اب اس امت کے چار ٹکڑے کرنے اور چاروں کو یہ ذہن نشین کروانا کہ تم چاروں حق پر ہو، ان چار گروہوں میں سے جو بھی کسی ایک گروہ میں شامل ہو جائے وہ جنتی ہے، اور جب ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ واقعی چاروں مذہب برحق ہیں، چاہے ان مذہب کے عقائد میں بنیادی اختلاف موجود، محدثین کا احناف سے ہمیشہ یہ اختلاف رہا، احناف کے امام امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت سے یہ اختلاف رہا، فقہ اکبر جو چند ورقے کی کتاب ہے جو امام صاحب کی تصنیف ہے، اس میں امام صاحب نے واضح طور پر یہ بات کہہ دی، الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں۔ اور محدثین نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر ہمیشہ جرح کی ہے کہ امام صاحب کا یہ قول کتاب و سنت کے مطابق نہیں بلکہ کتاب و سنت کے مخالف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہہ کر بلی الذمہ ہے کہ میری جو بات کتاب و سنت کے مخالف ہو اس کو چھوڑ دو، جب تم کو دلیل معلوم ہو جائے میری بات کو چھوڑ دو، ترک کر دو، رد کر دو، وہ بری ذمہ ہے۔ لیکن مجرموں کے کٹہرے میں ہم کھڑے ہوں گے کہ ہم امام صاحب کی وہ بات بھی جو کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے، عقیدے کی بات ہے، اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اس کو بھی رد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پچھلے سے پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے احناف کے وہ مسائل جو کتاب اللہ سے ٹکراتے ہیں وہ بیان کیے تھے، آج میں چاہتا ہوں کہ وہ مسائل جو کچھ مسائل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ٹکراتے ہیں، حدیث صحیح کو مان کر پھر بھی اپنے مذہب کو تبدیل نہیں کرتے، صراط مستقیم پر نہیں آتے، اسی ڈگر پر چل رہے ہیں جس ڈگر پر ان کو شیطان نے چلایا۔ بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر کسی آدمی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اچھی لگتی ہے، اس کے دل میں اللہ کے نبی کا احترام ہے، تو جہاں اللہ کے نبی کا نام آ جاتا ہے گردنیں جھک جاتی ہیں، اختلاف ختم ہو جاتے ہیں، اپنی اور اپنے بڑوں کی رائے کو پیچھے کر لیا جاتا ہے، اور جب دل میں ٹیڑھا پن ہو، نبی کا احترام اور نبی کی عزت حقیقی طور پر دل میں نہ ہو، زبان سے چاہے اقرار کرے، پھر ایک حدیث نہیں لاکھوں حدیثیں آپ کسی کو دکھا دیں لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا ادرک احدکم سجدۃ من صلاۃ العصر، تم میں سے کوئی شخص نماز عصر ادا کر رہا ہے قبل ان تغرب الشمس، اگر اس نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے ایک رکعت بھی پا لی ہے، فلیتم صلاته، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو پورا کرے. کسی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا کسی اور شرعی مجبوری کی وجہ سے سویا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھ سکا، اٹھا تو دیکھا کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے، وضو کیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو ایک رکعت بھی سورج کے غروب ہونے سے پہلے مل جائے اس کو چاہیے کہ اپنی نماز کو پورا کر لے. وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِّن صَلَاةِ الصُّبْحِ، اسی طرح سویا ہوا ہے، کسی مجبوری شرعی کی وجہ سے نماز کے لیے نہ اٹھ سکا، اٹھا وضو کیا، دیکھا کہ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے اگر ایک رکعت اس کو مل گئی ہے، فلیتم صلاته، اس کو چاہیے کہ اپنی نماز کو پورا کر لے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. عصر کی نماز سورج کے غروب ہونے سے پہلے ایک رکعت ملنے پر نمازی اپنی عصر کی نماز کو پورا کرے گا، یہ نہیں دیکھے گا کہ سورج غروب ہو رہا ہے کہ نہیں. اسی طرح فجر کی نماز سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ایک رکعت اس کو مل گئی، اب سورج اگر طلوع بھی ہو گیا پھر بھی اس کو اپنی نماز کو پورا کر لینا چاہیے. مولانا انور شاہ کاشمیری دیوبندی حنفی بخاری کی شرح کرتے ہیں فیض الباری کے نام سے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ فجر کی نماز اگر سورج طلوع ہو گیا ہے اس کے پڑھتے ہوئے اس کی نماز باطل ہو جائے، لیکن عصر کی نماز اگر سورج غروب نہیں ہوا، ایک رکعت اس کو مل گئی، اب یہ اپنی نماز کو پورا کر لے. کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے قیاس کی وجہ سے آدھی حدیث پر عمل کر لیا اور آدھی حدیث کو قیاس کی وجہ سے رد کر دیا. علامہ ذیلی حنفی نسب الرایہ میں لکھتے ہیں وہذہ الاحادیث ایضا مشکلۃ عن مذہبنا فی القول ببطلان صلاۃ الصبح اذا طلعت علیہ الشمس. کہتے ہیں کہ یہ احادیث ہمارے مذہب کو مشکلات پیدا کر رہی ہیں کہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے بے بطلان صلاۃ الصبح کہ صبح کی نماز باطل ہو جائے گی اگر سورج طلوع ہو گیا. ان احادیث کی وجہ سے ہمارے مذہب کو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. احادیث پر انور شاہ کاشمیری نے بھی تبصرہ کر دیا، علامہ ذیلی نے بھی تبصرہ کر دیا، تسلیم کر لیا کہ احادیث صحیح ہیں، ہمارے مذہب کے مخالف ہیں، ہمارے مذہب کو مشکل میں ڈالنے والی ہیں، لیکن عمل کرنے کے لیے ہم اب بھی تیار ہیں. یہ فقہ حنفی کا قول ہے اور دارالعلوم دیوبند کا فتاوی اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں بھی صحیح احادیث کو رد کر کے یہی فتویٰ دیا گیا ہے کہ صبح کی نماز اس کی باطل ہو جائے گی لیکن عصر کی نماز اس کو پڑھ لینی چاہیے. اس ایک مثال سے ہر عاقل بالغ سمجھدار آدمی سمجھ سکتا ہے کہ عمل قرآن و حدیث پر ہے یا اپنے امام کے قول پر، اور امام کا وہ قول جو کتاب و سنت سے ٹکراتا ہے پھر بھی اس قول پر ہی عمل کیا جائے گا یا نبی کی حدیث کو ترجیح دے کر نبی کی حدیث پر عمل کیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات علیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو آدمی مرتا ہے اور اس کے ذمے رمضان کے روزے باقی ہیں، بیماری کی وجہ سے وہ نہیں رکھ سکا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, بخاری و مسلم کی روایت ہے, سام عنہ ولیہ, کہ اس کا ولی اس کا وارث ان روزوں کو ادا کرے. فقہ حنفی میں یہ بات ہدایہ میں موجود ہے, ولا یصوم عنہ ولی, مرنے والے کا ولی اس کا وارث اس کی طرف سے روزے کو ادا نہ کرے. بخاری کی روایت ہے, صحابی بیان کرتے ہیں, رایت النبی یمسح علی امامتہ فکفیہ, میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امامے پر اور اپنے موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا. ہدایہ کہتا ہے, ولا یجوز المسح علی الامامتہ, امامے پر مسح کرنا جائز نہیں. صحابی بیان کرتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا, ان النبی سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. مسلم کی روایت ہے, صحابی بیان کرتے ہیں, اللہ کے نبی سے سوال ہوا کہ اللہ کے نبی شراب سے سرکہ بنا لیا جائے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں. کتاب الاشربہ ہدایت میں لکھا ہوا ہے, امام ابو حنیفہ کے نزدیک شراب سے سرکہ بنانا جائز ہے, کوئی حرج نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نہا عن الثمن القلب, کہ کتے کو فروخت کیا جائے اور اس کی قیمت لی جائے, اللہ کے نبی نے اس سے منع فرما دیا. ہدایہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, یجوز بیع القلب والفہد والسباع, کتے کو یا درندے کو اگر فروخت کیا جائے تب بھی اس کا مال جو فروخت کرنے پر ملتا ہے جائز. حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کتے کو بسم اللہ کہہ کر ذبح کر لیا جائے, اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں پاک ہو جاتی ہیں. وقضا جلدہ, اسی طریقے سے اس کی کھال بھی پاک ہو جاتی ہے. اب اس کھال کا مسلح بنایا جائے, اس پر نماز پڑھی جائے, جائز ہے. اگر ڈول بنا کر پانی نکالا جائے اور اس سے وضو کیا جائے, شامی میں لکھا ہے, رب المختار میں لکھا ہے, جائز ہے. اور اگر کتے کو اٹھا کر جس کا منہ بندھا ہوا ہے اٹھا کر اگر نماز پڑھ لی جائے تب بھی جائز. ہر عاقل آدمی سمجھ سکتا ہے حدیث میں اور فقہ میں یہ کتنا اختلاف ہے, لیکن آج اگر صحیح حدیث کو ٹھکرا کر پھر فقہ پر عمل کیا جائے, نبی کی محبت کا دعویٰ کہاں باقی رہ جاتا ہے. یہ بات کہنا کہ میں ہم نبی کے امتی ہیں, نبی کے پیروکار ہیں, نبی کی پیروی کرنے والے ہیں, نبی کے نام پر مرنے والے ہیں, یہ ایک دعویٰ ہی ہے جس کی دلیل نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کا وقت بتلاتے ہیں, اذا صار الظل مثل, جب کسی چیز کا سایہ اس کی مثل ہو جائے, زہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے, عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. زوال شروع ہوتے ہی, سایہ ڈھلتے ہی زہر کا وقت شروع ہوا, اور جس چیز کا سایہ ہے اس میں اصلی سایہ جمع کرنے پر, ایک مثل ہونے پر زہر کا وقت ختم ہو گیا, عصر کا وقت شروع ہو گیا. فقہ حنفی ہدایہ یہ بات بیان کرتی ہے کہ عصر کا وقت اذا صار ظل مثلیہ, جب کسی چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے, دگنا ہو جائے, تب عصر کا وقت شروع ہوتا ہے. علامہ نینوی حنفی لکھتے ہیں, وانی لم اجد حدیثا صحیحا او ضعیفا یدل علی ان وقت الظہر الی ان یسیر الظل مثلہ, کہتے ہیں مجھے کوئی حدیث نہ تو صحیح مل سکی نہ ضعیف مل سکی جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ ظہر کا وقت دو مثل تک باقی رہتا ہے. کوئی حدیث صحیح نہیں, لیکن عمل آج بھی آپ دیکھ لیں, زوال 12 بجے کے قریب ہو رہا ہے اور زہد کی آذان ان کی کب ہوتی ہے؟ جب تقریباً دو مثل ہو جاتا ہے، ایک مثل سے زیادہ ہو جاتا ہے، عصر کا وقت جب دو مثل تک سایہ چلا جاتا ہے، اس وقت ان کی عصر کی نماز شروع ہو جاتی ہے۔ صحیح حدیث کے مقابلے میں اپنے امام کے قول کو ترجیح دینا یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کے لیے دو ڈنڈے ذبح کیے۔ جامع صغیر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول موجود ہے کہ عقیقہ کرنا مکروہ ہے، کراہت کا اظہار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رمضان کے روزے رکھنے کے بعد 6 روزے شوال کے بھی رکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ رمضان کے روزے 30، ہر عمل کا کم از کم ثواب جو اللہ بڑھا کر دیتا ہے وہ 10 گنا ہے، یہ ثواب 700 گنا تک بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ ایک تو عام طور پر ہے، لیکن جب ثواب بڑھاتا ہے تو اللہ 10 گنا سے 700 گنا اور اس کے بعد بے حساب ثواب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 30 روزے رمضان کے 10 سے ضرب دے کر 300، 6 روزے شوال کے اس کو 10 سے ضرب دے دیں 60، 360 دن سال کے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کے روزوں کے بعد 6 روزے شوال کے رکھتا ہے، اللہ اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب دیتے ہیں۔ صحیح حدیث۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مکروہ جانتے ہیں شوال کے روزوں کو رکھنا۔ اسی طرح وہ مشہور مسئلہ جو اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتلایا ہے، مسئلہ بے خیار کا، کہ صحیح حدیث اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ جس کو مال دھوکہ دے کر فروخت کیا گیا ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ مال واپس کر دے، اور جو جانور اس کو دیا گیا ہے اس کا دودھ اس نے دھویا ہے، اس کے بدلے میں ایک سا کھجوروں کا وہ اس کو واپس دے۔ لیکن حدیث کے صحیح ہونے کے باوجود، ماننے کے باوجود کہ الحق والانصاف ان ترجیح للشافعی فی هذه المسئلہ، کہ مسئلہ حق والانصاف کا تو یہی ہے کہ حدیث صحیح ہے، امام شافعی نے اسے حدیث صحیح کے مطابق فیصلہ کیا، لیکن نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ، ہم تو مقلد ہیں اپنے امام کے، ہم پر اپنے امام کی تقلید واجب ہے، ہم پر حدیث کی اتباع واجب نہیں۔ امام کرخی کا یہ کہنا کہ ہر وہ آیت جو ہمارے امام کے قول سے ٹکراتی ہے اس کو یا تو منسوخ قرار دیا جائے گا یا اس کی تعویل کی جائے گی، اسی طرح نبی کی ہر وہ حدیث جو ہمارے امام سے قول سے ٹکرا جائے یا تو تعویل کر دو یا کہہ دو کہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے۔ یہ حشر کتاب و سنت کا ان لوگوں نے کیا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، چاروں مذاہب حق پر ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہماری دعوت آپ کے سامنے ہے، کوئی فرقہ وارانہ دعوت نہیں، اور ہماری دعوت ایسی ہے کہ کوئی اس پر اعتراض کر نہیں سکتا، اگر اعتراض کرے دعویٰ اسلام سے خارج ہو جائے۔ ہماری دعوت کیا ہے؟ ہماری دعوت آپ کے سامنے اللہ کی وحدانیت کی دعوت ہے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اس کائنات میں الہ ہے؟ اللہ کہتا ہے اگر میرے علاوہ کوئی الہ ہوتا لفسدتا، زمین اور آسمان میں فساد ہو جاتا۔ میں کہتا بارش برسانی ہے، دوسرا الہ کہتا ہے نہیں برسانی، خشک موسم رکھنا ہے۔ میں کہتا اس قوم کو میں نے بلند کرنا ہے، مقام اور مرتبہ عطا فرمانا ہے، دوسرا الہ کہتا ہے اس کو ذلیل کرنا ہے۔ لفسدتا، زمین اور آسمان میں فساد پیدا ہو جاتا۔ چونکہ زمین اور آسمان میں ایسا کوئی فساد نہیں جس میں اللہ کے حکم کو رد کیا جائے، اس لیے الہ ایک ہی ہے۔ اور ہماری دعوت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لوگوں اللہ ایک ہی الہ، اکیلا ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔
بتلاؤ اس دعوت پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کی یہ دعوت غلط ہے؟ جو آدمی یہ کہے کہ آپ کی یہ دعوت غلط ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ سب انبیاء کی یہی دعوت رہی ہے، اللہ نے ان کی طرف وحی کی، وہ وحی کیا تھی؟ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی مشکلوں کو حل کرنے والا ہے، نجات دینے والا ہے تکالیف سے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ہماری دعوت کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، آپ کی اطاعت ہے، آپ کی پیروی ہے۔ کہیے کوئی مسلمان اس دعوت کو رد کر سکتا ہے؟ کہہ سکتا ہے میں نہیں مانتا؟ غلام احمد قادیانی نے صرف یہی کہا تھا نا کہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، میں بھی نبی ہوں، لیکن مجھ کو نبوت جو عطا ہوئی ہے وہ نبی کے طفیل عطا ہوئی ہے، میں ذلی نبی ہوں، ان کے ماتحت ہو کر آیا ہوں، نیا نبی نہیں، نئی شریعت لے کر نہیں آیا۔ بھٹو جیسا بے دین آدمی اور اس وقت کی پارلیمنٹ اور اس وقت کے علماء سب نے اکٹھے ہو کر کہا کہ تو مسلمان ہی نہیں۔ قادیانی پر کفر کا فتویٰ، اس کی زندگی میں جہاں ثناء اللہ امرتسری نے لگایا وہاں اور لوگوں نے بھی لگایا۔ کہا اس نے کیا تھا کہ میں نبی کو آخری نبی تو مانتا ہوں، لیکن میں بھی نبی ہوں، ذلی نبی ہوں، ان کے ماتحت ہو کر آیا ہوں، ان کی نبوت کی روشنی سے مجھ کو روشنی ملی۔ کوئی اتنا کہے تو مسلمان گوارا نہیں کرتے کہ اس کو مسلمان قرار دیا جائے، اور کوئی اس عقیدے پر اعتراض کر دے کہ آپ کا یہ عقیدہ صحیح نہیں کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دے رہے ہیں، بتلائیے وہ جائے گا کہاں؟ جب ہماری یہ دونوں دعوتیں اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کی ایسی دعوت ہے کہ جس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، پھر بتلائیے قبول کرنے میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ آخر کون سا وہ حجاب ہے؟ ہمیں بھی تو بتلائیے کہ آپ کو وہ منع کر رہا ہے کہ آپ کی دعوت نہ ماننی۔ دیکھ لیجئے، اگر آپ نے اس دعوت کو ٹھکرایا آپ کا شمار ابو طالب والے گروہ میں ہوگا، اس کو نبی کی دعوت پر اعتراض نہیں تھا، وہ یہ نہیں کہتا تھا، باقی مشرکین مکہ نبی کو جھوٹا نہیں کہتے تھے، نبی کی دعوت کو جھوٹا کہتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں اس بات کا ذکر کیا کہ اے محمد رسول اللہ، یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، لیکن جو میں بھیج رہا ہوں، جو آپ لے کر آیا ہے، یہ ظالم اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کے دو گروہ تھے، ایک گروہ نبی کی اس دعوت کی تکذیب کرنے والا تھا کہ آپ کو تو ہم سچا مانتے ہیں، لیکن آپ کی یہ دعوت، آپ کا یہ دین، آپ کی یہ شریعت، اس کو نہیں ہم مانتے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سچا مانتا تھا، آپ کی دعوت کو بھی سچا مانتا تھا، لیکن مانتا نہیں تھا، مسلمان نہیں بنتا تھا۔ دعوت آپ کی سچی، آپ بھی سچے، لیکن میں مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ ابو طالب کہتا تھا لوگ کیا کہیں گے کہ تو بوڑھا 60 سال کا اور ایک نوجوان 40 سال کا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو نے اپنی عمر کو نہ دیکھا، اپنے سفید بالوں کی لاج نہ رکھی، اور تو ایک نوجوان کے پیچھے لگ کر اپنے آبا اجداد کے دین کو چھوڑ گیا، اس کو غلط کہہ گیا۔ بس یہ رکاوٹ تھی ابو طالب کو، باقی وہ دین اسلام کو حق جانتا تھا۔ آپ کو کیا رکاوٹ ہے؟ کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ کو حنفی بننے کی کیا رکاوٹ ہے، آپ حنفی کیوں نہیں بنتے؟ ہم کہیں گے کہ یہ امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کے امتی ہیں، نیک آدمی ہیں، زاہد اور عابد ہیں، لیکن رسالت اور نبوت میں، اتباع اور پیروی میں، اطاعت میں، نبی کی برابری نہیں کر سکتے، نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم حنفی نہیں بنتے. ہمارے پاس اعلیٰ چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، محمدیت موجود ہے، کتاب و سنت موجود ہے. بن جائے بریلوی دیوبندی، بن جائے قادری چشتی، بن جائے سہروردی، بن جائے بن جائے، ہمیں دعوت وہ نہیں دے سکتا. ہمارے پاس اعلیٰ چیز موجود ہے. ایک آدمی کے پاس بائی ایئر جانے کے وسائل موجود ہیں، آپ اس کو کہیں گدے پر سوار ہو جا، وہ کہے گا تو عقل مند ہے یا بیوقوف ہے؟ اللہ نے مجھے استطاعت دی ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میں اس پر سوار ہو کر جا سکتا ہوں. تیرے پاس بس کا ٹکٹ بھرنے کے بھی پیسے نہیں، تو گدے پر چڑھ جا. اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا کی طرف جانا یہ عقل مندی نہیں، بیوقوفی ہے. کوئی ہمیں کہے کہ تم ان گروہوں میں کیوں نہیں آتے، ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ہم اس لیے نہیں آتے، ہمارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا امام موجود ہے، پیر موجود ہے، بزرگ موجود ہے، قائد موجود ہے، رہنما موجود ہے. جو آپ کسی کو صفت دے سکتے ہیں لیڈر کو، وہ ساری صفات ہمارے اس لیڈر کے اندر موجود ہے، ہمیں کسی اور در پر جانے کی ضرورت کیا؟ ہاں آپ سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آپ اس در پر کیوں نہیں آتے کہ جس کی امت میں شامل ہونے کے لیے انبیاء تمنا کرتے رہے کہ چلے ہماری امت کے افراد تو اتنے زیادہ نہیں، یا اللہ ہمیں اس نبی کی امت میں ہی شامل کر دے. اگر ہماری امت کے یہ تعداد جتنی اس نبی کی امت کی تعداد ہے اتنی نہیں ہے، تو یہ شرف ہی ہمیں دے کہ ہم اس کی امتی بن جائیں. اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آ کر فخر محسوس کریں گے نبی کی امت میں شامل ہو کر، یا توہین محسوس کریں گے کہ مجھے ڈیگریڈ کر دیا گیا ہے، پہلے میں نبی تھا آپ امتی بن گیا ہوں، یہ کیسے ہے؟ اللہ کی مخالفت کریں، اللہ سے بغاوت کریں؟ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آ کر نبی کی امت میں شامل ہو کر نبی کا کلمہ پڑھیں گے، حتیٰ کہ مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے اور کہیں گے امامت تم کرواؤ. ہمارے نبی کے پیچھے چلنا، ہمارے امام کی اتباع کرنا، یہ قابل فخر ہے. نبی اس نبی کی تمنا کرتے رہے، نبی انبیاء اس نبی کے پیچھے اپنا سر سجدے میں رکھتے رہے. تو امام، ہم تیرے مقتدی، تو نبی، ہم تیرے امتی. عیسیٰ علیہ السلام اس کی مثال. اور نبی فرماتے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے ما وسعہ الا اتباعی، وہ بھی میرے پیچھے چلے. آخر اس دعوت کو قبول کرنے میں کیا ہچکچاہٹ ہے؟ لوگوں یاد رکھو، یہ مواقع بار بار نہیں آتے. اللہ نے آپ کو توفیق دے دی، آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آ گئے، کلمہ حق آپ کے کان میں پڑ گیا، اور اگر آپ نے اس موقع پر لبیک نہ کہا، اللہ کو یہ بات نہ کہی کہ اللہ میں حاضر ہوں، تیرا پیغام مجھ کو مل گیا، سمعنا واطعنا، اللہ ہم نے سن لیا، تیرے نبی کی ہم نے اطاعت کی، اگر آج آپ نے اس پیغام کو سننے کے بعد پھر آپ اپنی ایڑیوں پر پھر گئے، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ہی پھیر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کا یہ دل رحمان کی ان دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا. اگر اللہ تعالیٰ کی بات آپ نے اس وجہ سے نہ مانی، نبی کی بات اس وجہ سے نہ مانی کہ لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، کہ رشتہ دار آپ کے والدین، آپ کے آبا و اجداد سب گمراہ تھے، آپ نے نیا مذہب قبول کر لیا، اگر آپ نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھی ہوئی ہے، تو پھر ڈرے اس وقت سے کہ کہیں رحمان آپ کے دل کو ہی نہ پھیر دے اور آپ کو توفیق ہی نہ دے. ہاں اگر کوئی بری بات ہے تو ہم کو بھی سمجھا دیجئے کہ آپ کی یہ بات غلط ہے، بری ہے، آپ یہ دعوت نہ دیا کریں. آپ دعوت دیا کریں امام بخاری کی کہ لوگوں بخاری بن جاؤ، امام مسلم کی کہ لوگوں مسلم کی تقلید کرو، امام ترمذی ہیں، سیاستہ کے امام ہیں اور محدثین ہیں، ان کی آپ دعوت دیا کریں. اگر آپ ہمیں یہ نقطہ سمجھا دیں تو ہم یہ بھی سمجھنے کے لیے تیار ہیں. میرے بھائیوں، یہ دن یہ زندگی، یہ ایام، یہ لمحات کب تک باقی رہیں گے؟ یہ دنیا کی رونق، یہ دنیا میں رشتہ داروں کی بات کو ترجیح دینا، یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کی عزت، یہ دنیا کے سلام، یہ کب تک باقی رہیں گے؟ یہ اس وقت تک جب تک کہ آپ کے پاس پیسہ ہے۔ اگر آپ امیر سے غریب ہو گئے، لوگوں کی نگاہیں پھر جائیں گی، وہ سلوٹ جو آپ کو کیے جاتے تھے وہ کسی اور کو کیے جائیں گے، وہ عزت اور احترام جو آپ کی جاتی تھی پھر وہ آپ کی نہیں ہوگی، آپ سے لوگ آنکھیں پھیر لیں گے، رابطہ جدا کر لیں گے کہ یہ وہی امیر آدمی آ رہا ہے، لیکن آج اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، کہیں مجھ سے مانگ نہ لے، اس لیے اپنا رابطہ علیحدہ کر لیں۔ یہ بنیادی زندگی اور یہ بنیادی تیپ تاپ کس کے لیے؟ آپ آخرت کو ٹھکرا رہے ہیں، ایسی عظیم دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں جس کا مقابل کوئی نہیں۔ ابھی موقع ہے، اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ آپ کس لائن پر جا رہے ہیں۔ آسان سی ہماری دعوت ہے، آسان سا پیغام ہے، کوئی محمل نہیں، کوئی مشکل نہیں کہ آپ کو سمجھ نہ آئے، عمل کرنے میں مشکلات آئیں، کچھ بھی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور اگر آپ ان دونوں چیزوں کو مشکل سمجھتے ہیں پھر کلمہ ہی تبدیل کر لیجیے، کیونکہ جس کلمے کو پڑھ کے انسان مسلمان ہوتا ہے وہ بھی تو یہی ہے، اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت۔ اور اگر کلمہ صحیح ہے اور آسان ہے پھر آپ اپنے مذہب کو بدل لیجیے کہ آپ اپنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، زندگی کے اعمال ویسے کیجیے جیسے اللہ کے نبی نے کیے ہیں، اسی میں نجات ہے، اسی پر عمل کر کے انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نے ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عطار رحیم صاحب نے والدہ کے بارے میں مغفرت کی دعا سے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام افراد کو جو توحید و سنت پر فوت ہوئے ہیں ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ گزارش ہے کہ خطبے کے وقفے کے دوران سوال و جواب کا سلسلہ کہاں سے ثابت ہے، یہ میں پہلے ہی کئی جمعے پہلے احادیث سے ثابت کر چکا ہوں۔ نئے آدمی کے لیے جو آپ آئے ہیں وہ سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی سے دوران خطبہ سوال ہوتے تھے، آپ ان کا جواب دیتے تھے، بعض مواقع پر اللہ کے نبی خود سوال کرتے تھے اور آپ ان سے جواب لیتے تھے، اسی طرح صحابہ سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ خانہ کعبہ میں جمعے کی نماز میں دو اذانیں ہوتی ہیں جبکہ اہل حدیث کی مسجد میں ایک اذان کیوں؟ ہم ایک اذان اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک ہی اذان دی۔ خانہ کعبہ میں دو اذانیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے وہ حضرت عثمان کے اس طریقے پر چلتے ہیں کہ حضرت عثمان نے اپنے دور میں جب کاروبار وسیع ہو گیا تو دو اذانیں دلوانی شروع کی، ایک بازار میں ہوتی تھی اور دوسری مسجد میں، تو بعض لوگوں نے اسی طریقے کو اختیار کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا شروع کیا۔ افضل طریقہ یہی ہے کہ ایک اذان دی جائے، دو اذانیں دینا بھی جائز ہیں لیکن ہم افضل پر عمل کرتے ہیں۔ جمعہ کا وہ کون سا لمحہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے؟ اگر یہ بتا دیا جائے، اللہ کے نبی اس کی اطلاع دے دیں کہ یہ وہ لمحہ ہے، پھر ہر آدمی ہی ہاتھ اٹھائے۔ اس لیے ایسی چیزیں، مثلا لیلۃ القدر ہے، پہلے بتلائی گئی، مسلمانوں میں اختلاف ہوا، اس اختلاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت اٹھا لی، لوگ بیان کرتے ہیں اختلاف امتی رحمت، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کا اختلاف رحمت ہے، یہ جھوٹ ہے. اگر رحمت ہوتا تو لیلۃ القدر کا تعین نہ اٹھایا جاتا، لیلۃ القدر جس رات کو ہوتی ہے وہ بتلا دی جاتی. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو اب آخری عشرے میں خاص کر پاک راتوں میں تلاش کرو، اس لیے دعا کی قبولیت کے لمحات یا وہ جن کے فضائل احادیث میں بیان ہوئے ہیں ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ وہ فکس. کیا کوئی ایسا شخص زکات کا مستحق ہو سکتا ہے جس پر قرض ہو جبکہ اس کا اپنا گزارا ہو رہا ہو؟ اگر اس کا اپنا گزارا صحیح ہو رہا ہے اس کو قرض نہیں زکات نہیں لینی چاہیے، لیکن اگر اس کا گزارا نہیں ہو رہا اور اس پر قرض بھی ہے تو اس کو زکات لینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. قرض حسنہ کے بارے میں بتلائیں، قرض حسنہ وہ ہے کہ جو آپ کسی کی امداد کرتے ہیں ایک معین وقت کے لیے. کبھی آپ مکے کے مشرکوں اور آج کے قبر پرستوں کو ایک جیسا کہتے ہیں جو سمجھ میں بھی آتا ہے، مگر ایک خطبے میں آپ نے بیت اللہ میں جو مشرکوں کے داخلے پر پابندی اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی ہے اس میں آپ نے ان بت پرستوں اور قبر پرستوں میں فرق کرتے ہیں قرآن و حدیث سے کی روشنی میں تفصیل دائیں. اس میں فرق اس حدیث کی وجہ سے ہوتا ہے کہ عبداللہ بن ابئی پکا کافر تھا لیکن مدینہ جو حرم ہے اس میں رہتا تھا. اللہ کے نبی نے عبداللہ بن ابئی پر بیت اللہ کے دروازے کو بند نہیں کیا کہ یہ بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ وہ بت پرست نہیں تھا جو مکے کے بت پرست تھے، یہ وہ مشرک اور کافر تھا کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا تھا اور کفر بھی دل میں چھپائے ہوئے تھا، اس لیے ایسے آدمی کے لیے دروازے بیت اللہ کے بند نہیں ہوئے. اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ بات بیان کی. نزول عیسیٰ کے منکر امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ایسا آدمی کافر ہے جو قیامت کی ان بڑی بڑی نشانیوں میں سے جو ایک نشانی حضرت عیسیٰ کی عیسیٰ کا نزول ہے اس کا انکار کر دیتا ہے. قرآن کی صریح آیت یا صحیح احادیث کا انکار بھی کفر ہے، ایسے آدمی کے پیچھے نماز جائز نہیں. کیا عورت اپنے شوہر کے بغیر حج ادا کر سکتی ہے اور محرم کے طور پر اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ حج کر سکتی ہے اگرچہ اس کا شوہر زندہ ہو اس کو اجازت بھی دے؟ کوئی شوہر اپنے محرم کے بغیر نہ حج کر سکتی ہے نہ سفر کر سکتی ہے، اس کا بہنوئی اس کا محرم نہیں ہے، اس لیے اس کو اپنے بیٹے باپ بھائی یا شوہر کے ساتھ جانا چاہیے. کیا کھانا کھانے والے کو سلام کیا جا سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں کیا جا سکتا. کیا گائے کے گوشت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضر قرار دیا ہے؟ حدیث سے یہ ثابت نہیں، اگر یہ ثابت ہوتا تو گائے کی قربانی نہ دی جاتی. فقہ حنفیہ کی موقع پر کتابوں کی اشاعت آپ لوگ رکوا کیوں نہیں دیتے ہیں جس میں انتہائی غلیظ باتیں اور مسائل لکھے ہوئے ہیں؟ ہمارے پاس حکومت نہیں ہے اس لیے رکوا نہیں سکتے، جب حکومت مل جائے گی پھر سوچیں گے. کیا حضرت علی کو مولا علی بھی کہا جا سکتا ہے؟ مولا بمانے دوست کے، جس طرح مولانا کا حق کہتے ہیں کسی عالم کو، تو بمانے دوست کے اس کو مولا کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک مولا جو ہے وہ کہ یہ مولا ہے مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، ڈوبی ہوئی کشتی پار لگانے والا ہے، بھمر میں پھنسی ہوئی کشتی کو کنارے لگانے والا ہے، ایسا مولا علی نہیں، اللہ ہی مولا ہے. مولا کے مختلف معنی ہیں، دوست کے معنی میں صحیح ہے اور مشکل کشا کے معنی میں حرام ہے. بعض لوگوں نے یہ کچھ اوراق تقسیم کیے ہیں جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما علیتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات صفات کا مظہر قرار دیا ہے اور یہی عقیدہ وحدت الوجود ہے اور یہی کفر ہے. نبی نبی ہے، اللہ اللہ ہے، کوئی شخصیت اللہ کی ذات یا صفات کی مظہر نہیں ہو سکتی. اللہ کی اپنی صفات ہے، بندے کی اپنی صفات ہے. مثلا بندہ دیکھتا ہے اللہ بھی دیکھتا ہے، کوئی یہ کہے کہ بندے کا دیکھنا اللہ کی صفات کا مظہر ہے یہ حرام ہے، ہاں بندہ دیکھتا ہے اس کی بصارت محدود ہے, کہاں تک دیکھتا ہے دیوار کی اوٹ میں پتہ نہیں لگتا, لیکن اللہ کی بصارت نامحدود ہے, وہ عرش پر بیٹھ کر ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے. کالے رنگ کے کیڑے, کالے پتھر کے نیچے چلنے والے, کالی رات میں چلنے والے کیڑے کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. یہ اس کی بصارت ہے, یہ اس کی سماعت ہے. ہماری سماعت محدود ہے, اللہ کی سماعت محدود نہیں. دوسری آیت جو پیش کی گئی ہے, اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ, کہ اللہ اس کا رسول غنی کر دیتا ہے. اللہ غنی ہے لیکن یہ بھی غنی ہے, ان کے پاس بھی خزانے تھے. اگر اللہ غنی ہے جس پر سب کا اتفاق ہے, اسی طرح اگر نبی بھی غنی ہے تو سوچئے کہ جنگ خندق میں پیٹ پر پتھر ڈرانے کے لیے باندھے تھے کہ دیکھو میں نے دو پتھر باندھ رکھے ہیں, اے صحابی تو نے ایک پتھر باندھ رکھا ہے, کوئی ڈرامہ کر رہے تھے اللہ کے نبی؟ کیا بکواس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, اس کی صفات جہاں تک ہے وہاں تک رکھیے. جب اللہ اپنے نبی کو کھلاتا ہے کھاتے ہیں, اور جب وہ نہیں دیتا اپنے صحابی ابو ایوب کو کہتے ہیں یہ جو کھانا تو نے آج ہمارے سامنے پیش کیا ہے, جا اس میں سے کچھ حصہ میری بیٹی کو بھی دیا, عرصہ گزر گیا ہے اس نے بھی اس قسم کا کھانا نہیں کھایا. خزانے کی ساری چابیاں نبی کے پاس ہیں. کیا نعوذ باللہ نبی اتنا کنجوس ہے نہ خود کھائے نہ بیٹی کو دے نہ صحابہ کو دے, ان کو بھی بھوکا مارے؟ کیا ایسی باتیں کرتے ہیں. جو آیت اس کا معنی بگاڑنا اور اس کی تعبیر کرنا یہ جائز نہیں. تیسری آیت پیش کی گئی ہے, وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, کہ اللہ تعالیٰ غیب پر اطلاع نہیں دیتا لیکن نبی کو بتلا دیتا ہے, اس لیے نبی عالم الغیب ہے. میں آپ کو بتلا دوں کہ میری جیب میں کیا ہے, آپ دعویٰ کرنے لگ جائیں دیکھا میں عالم الغیب ہو گیا, مجھ کو پتہ لگ گیا آپ کی جیب میں کیا ہے. اس کو غیب کہتے ہیں. غیب تو وہ ہے جو نہ بتلایا جائے تب آپ مجھ کو کہیں میں جانتا ہوں تیری جیب میں کیا ہے. تو جو نبی کو اطلاع مل جاتی ہے, جب نبی کو اللہ نے بتلا دیا پھر غیب کہاں رہا؟ غیب تو اس وقت تک ہے جب تک بتلایا نہیں. اس لیے جو نبی کو علم حاصل ہوتا ہے وحی کے ذریعے اس کو غیب نہیں کہتے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, اس آیت سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ایمان والے بھی دوست مددگار کر سکتے ہیں, مدد نجات دے سکتے ہیں, ان کے پاس طاقت ہے. ہم اس کو یعنی پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ آیا اس آیت کا اگر یہ معنی کر لیا جائے کہ مومن بھی بغیر اسباب کے مدد کر سکتے ہیں, پھر نبی گڑھے میں نہ گرے, اس کا سر زخمی نہ ہو, جنگ عہد میں مسلمان 70 شہید نہ ہو, کیونکہ ان کے پاس تو قوت اور طاقت ہے, جس کو چاہے نجات دے دیں, جس کو چاہے مشکل میں ڈال دیں. جب ہم اس کو دیکھتے ہیں نبی کی زندگی میں تو پتہ لگتا ہے کہ نہیں, طاقت اللہ کے پاس ہے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اللہ جب مدد کرتا ہے بدر میں تو فتح ملتی ہے, اور جب اللہ عہد میں مدد نہیں کرتا غلطی کی وجہ سے کچھ سبق دینا چاہتا ہے مسلمانوں کو, مسلمانوں کے 70 صحابہ 70 افراد شہید ہو جاتے ہیں. اس لیے طاقت صرف اللہ کے پاس ہے. وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ, اس میں سے بھی یہی بات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.